أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، حاضرین مکرم، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سپاہ صحابہ کے ایک عظیم رہنما حضرت مولانا علامہ محمد شعیب ندیم شہید رحمہ اللہ تعالی کی یاد میں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع جمع ہے. ان کے نام نامی سے منسوب مسجد کا باضابطہ سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. بظاہر یہ ایک چھوٹی سی تقریب تھی جو ایک بڑے جلسہ اور کانفرنس کی شکل اختیار کر چکی ہے. اس عظیم جلسہ کی اس کیفیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شہید کے خون نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے اور اپنی قوم میں بیداری پیدا کر دی ہے. مسجد کے افتتاح اور شہید علامہ شعیب ندیم کی تقریر کے الفاظ سے قبل میرے ذہن میں عنوان کچھ اور تھا، لیکن اب یکسر صورتحال یہاں تک بدل چکی ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میں یہاں کیا کہوں. ایک سال قبل جس شخص نے پورے پاکستان میں اس وقت سپاہ صحابہ کے موقف اور مشن کو بیان کیا، جب وقت کے حکمران یہ سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی صدائے حق بلند نہیں ہوگی، وہ پاکستان کے کونے کونے میں گرجتا رہا، اپنا درد بانٹتا رہا، مصلحت کی چادر تان کر سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتا رہا. اس نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ اگر سپاہ صحابہ کی قیادت جیلوں میں جا چکی ہے تو اب بھی کچھ لوگ ایسے باہر ہیں جو حکمرانوں اور دشمنوں کی نیندیں اڑا سکتے ہیں. بڑی بڑی کانفرنسیں، گجراوالا میں گزشتہ ہفتہ جانا ہوا، وہ لوگ اسی تقریر کا تذکرہ کر رہے تھے جو شہادت سے ایک روز قبل وہاں کی گئی. ملتان والے تو بتا رہے ہیں کہ ان کی تقریر ہی الہامی تھی، جو آخری تقریر تھی وہ ایسے الفاظ تھے جیسے معلوم ہوتا تھا کہ شعیب ندیم نہیں بول رہا بلکہ اس کے اندر حق نواز کی روح بول رہی ہے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، میں نے خود اس کا تذکرہ بعض بزرگوں سے کیا کہ جب تک ہم اس طرح کھل کر سپاہ صحابہ کے سٹیج پر نہیں آئے تھے اور خاص طور پر کراچی سے جنگ نہیں آیا تھا، اس وقت ہمارا لب و لہجہ اور انداز کچھ اور تھا۔ جنگ میں آتے ہی لب و لہجہ کیسے بدل گیا؟ قائدین جب تک باہر ہوتے ہیں، ہمارے صوبائی اور مرکزی باقی عہدیداران کا انداز اور لہجہ اور ہوتا ہے، جب قیادت جیل میں چلے جائے تو یکسر ان کا لہجہ بدل جاتا ہے جیسے قیادت بول رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو مجھے کئی بزرگوں نے بتایا کہ یہ ایک نسبت ہے جو اپنا رنگ دکھاتی ہے اور اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ علامہ شعیب ندیم شہید رحمہ اللہ تعالی اور مولانا حبیب الرحمان صدیقی شہید رحمہ اللہ تعالی اور ان کے رفقاء نے جس مشن اور کاس کے لیے شہادت کا جام نوش کیا ہے، آج ان کی شہادت کے ایک سال شہادت کے بعد ایک سال گزرنے کے پر ہم نے یہ عہد کرنا ہے اور یہ عزم لے کر واپس جانا ہے کہ اب اس مشن کی تکمیل ہمارے ذمہ لازم ہو چکی ہے، اب ہم ہر چیز برداشت کر لیں گے مگر اپنے شہیدوں کے خون سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ حکومت کیسے ہی قانون سازیاں کیوں نہ کرے، طرح طرح کی پابندیاں اور نئے نئے آرڈر کیوں نہ نکالے، جو بات ہمارے شہیدوں نے کہی تھی، جس مقام پر ہماری قیادت ہمیں چھوڑ گئی ہے، ہم ایک انچ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ اصحاب رسول کا دشمن کل بھی لاشک کافر تھا، آج بھی لاشک کافر ہے۔ اصحاب رسول کے دشمن سے ہم اپنے ذریعے، ہم اپنے تمام تر نظریات، اپنے موقف اور مشن، اپنے غرض اور نصب العین کے لیے جب اتنی بڑی قربانی دے چکے ہیں، جب اتنا خون دے چکے ہیں، پھر چہرے ہتکڑیاں کوئی چیز نہیں ہے۔ حکمران اگر صحابہ کے دشمن کو کافر کہہ کے جرم میں سزائے موت کا قانون بھی بنا دیتے ہیں، ہم پھانسی کا پھندا چوب لیں گے مگر صدیق کے دشمن کو کافر کہہ کے چھوڑیں گے، فاروق کے دشمن کو کافر کہہ کے چھوڑیں گے، عثمان غنی کے دشمن کو کافر کہہ کے چھوڑیں گے، امی عائشہ صدیقہ کے دشمن کو کافر کہہ کے چھوڑیں گے۔ جب تک جان میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، رگوں میں خوف جاری ہے، اللہ نے جب تک حیات بخشی ہے، یا اندر رہے، جیل میں رہے یا ریل میں رہے، زندگی جہاں گزرتی ہے گزر جائے، سب کچھ برداشت ہے۔ ہر کلواس تیرا موقف چھوڑا نہیں جا سکتا، فاروقی تیرے موقف میں سوتوبازی نہیں ہو سکتی۔ دوستو، میں عرض کر رہا تھا، میری بات پر توجہ کیجیے، میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کرو، توجہ کیجیے، توجہ کی، کون سا قانون ہے؟ مجھے وہ قانون بتلایا جائے جو قانون اصحاب رسول کے دشمنوں کو کافر کہنے سے ہمیں روکتا ہے۔ کون سا وہ قانون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آسمان کے چکتے سورج کی طرح ہمارے سامنے ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے، اگر کسی مسلمان کو کوئی کافر کہے تو وہ خود کافر، خود کافر،
میں کہتا ہوں آپ کے اور میرے مسلمان ہونے میں شک ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے مومن ہونے میں شک ہو سکتا ہے، صدیق اکبر کے مومن ہونے میں کوئی شک
نہیں،
اصحاب رسول کے مومن ہونے میں کوئی شک
نہیں،
ان کی ایمان پر اللہ نے اپنے قرآن میں گواہی دی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں جنہیں قرآن مومن کہے، جو شخص اور جو قوم، جو قبیلہ اور جو گروہ، ان پکے مومنوں کو قرآن کی آیات کے مصداق جماعت کو نام لے لے کر کافر کہے، میں اس طبقے کو مومن تسلیم کر لوں؟ کون سا وہ قانون ہے جو اس بے ایمان کو ایماندار کہلوانا چاہتا ہے؟ ہم پاؤں کی ٹھاکر سے ایسے قانون کو اڑا کے رکھ دیں گے، صحابہ کے دشمن کے لیے میرے پاس کوئی نرمی نہیں ہے۔ دوستو یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو یہاں تک عرض کرتا ہوں، خیر توجہ کیجئے، میں تو یہاں تک کہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بہت بلند ہے، آپ کی شان گرامی بہت بلند ہے، جو شخص جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی عظمت کا منکر ہے، مانے اس جناب اس جیسا بھی کافر کوئی نہیں جانا ہے، آپ حیران ہوں گے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں، یہ کوئی خطیبانہ بڑھ نہیں، یہ کوئی محض وائس کی تالی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ میں نے اسی رنگ میں بات کی جس رنگ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ حضرت عبداللہ ابن مبارک سب کو رحمہ اللہ تعالی آپ نے بات فرمائی تھی۔ سوال کیا گیا آپ سے، حضرت جواب دیجئے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا درجہ زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کا مقام بڑا ہے؟ یہ سوال سن کر امام المحدثین رئیس الفقہاء والصالحین حضرت عبداللہ ابن مبارک لرز کر رہے تھے، کانپ اٹھے، فرمایا چہ نسبت خاک را بال میں پاک، کیا سوال کر دیا تم نے، تم نے ایک غیر صحابی کو صحابی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا؟ فرمایا سنو، میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے اور فتویٰ یہ ہے، ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز جیسے خلفائے راشدین مل کر بھی حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے کی میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس پر آپ نے دلیل بیان کی، دلیل یہ بیان فرمائی، فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جا رہے ہیں، اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، آپ سانس مبارک لے رہے ہیں، آپ کے وجود اثر سے جو سانس باہر آتا ہے وہ فضا میں گھل مل جاتا ہے، اور آپ کے سانس کے ساتھ ہوا کے ساتھ جو گرد و غبار ہے اس کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے، اور یہ گرد و غبار کا کچھ کروڑواں حصہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں جاتا ہے، معاویہ کے گھوڑے کے نتھنے میں جو مٹی ہے، جو میل ہے، اس میں میرے رسول کے سانس کا کروڑنے سے کروڑواں حصہ تو موجود ہوگا، رسول اللہ کے اس سانس کی برکت سے، ایک وجہ سے اب وہ میل بھی یہ درجہ حاصل کر گئی ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز اس میل کا مقابلہ بھی۔ دوستو میں عرض کرتا ہوں، میں نے کہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتی کا مقام کتنا بلند والا ہے، جو اس کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ کیوں کیوں کہا کہ صدیق اکبر کی جوتی کوئی عام سی جوتی نہیں ہے، یہ جوتی وہ ہے کہ جس جوتی نے اس ایڑی کے بوسے لیے ہیں جس ایڑی پر رسول اللہ کا لعاب دہن لگا تھا، جس ایڑی پر آقا نامدار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا تھا اور صدیق اکبر کا زہر ختم ہو چکا تھا، تریاک کے آتے ہی زہر کا اثر زائل ہوا۔ جب صدیق اکبر نے جوتی پہنی تو جس جوتی نے رسول اللہ کے لعاب دہن کے بوسے لیے ہیں، اب اس جوتی کی عظمت بھی میرے ایمان کا حصہ بن گئی، بن گئی ہے یا بن گئی۔ دوستو، ہم کوئی نئی بات نہیں کہتے، یہ فتویٰ کوئی نیا فتویٰ نہیں ہے اور یہ چند علماء کا فتویٰ نہیں، بلکہ 1984 میں امام اہل سنت حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ تعالی نے ایک استفتاء مرتب کیا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، عرب امارات، برطانیہ کے علماء کو بھیجا۔ بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں جنہوں نے اس کے استفتاء کے جواب میں لکھے گئے جامعۃ العلوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن کے جواب پر دستخط فرمائے ہیں۔ الجواب الصحیح، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اس فتوے کا جواب بڑے بڑے مدارس سے لکھا گیا، یہاں تک کہ اس کا جواب دارالعلوم دیوبند سے بھی لکھا گیا۔ اس میں ایک سوال یہ تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دشمن مومن ہے یا کافر ہے؟ جواب میں دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا، خلفائے راشدین ازواج مطہرات کا گستاخ لا شک کافر ہے۔ اور پھر اس فتوے کی تائید میں ایک اور فتویٰ لکھا اور درج کیا، یہ فتویٰ تھا آج سے 1300 سال قبل کا۔ کب کا فتویٰ تھا؟ 1300 سال قبل کا فتویٰ تھا۔ توجہ ہے آپ کی، یہ فتویٰ کیا تھا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ 1300 سال قبل روضہ رسول کے سائے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر کے پڑوس میں، ریاض الجنہ کے متصل ممبر رسول کے قریب درس حدیث دے رہے ہیں۔ اسی اثنا میں فدخل ہارون الرشید، ہارون رشید جو خلیفہ وقت تھا، اتنی بڑی حکومت کا حکمران تھا کہ 20 پاکستان جمع کر لیں تو اس سے بھی بڑی حکومت تھی۔ آیا، فصلہ رکعتین، 2 رکعت ادا کی، لیکن امام مالک ہیں، آپ نے اس کے آنے کو دیکھا، نماز پڑھنے کو دیکھا، مجال ہے آپ نے درس حدیث چھوڑا ہو یا آپ استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے ہوں، اپنے مقام پر اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے علماء کی شان، یہ ہے علماء کی۔ اور جو علماء کرام مدرسے ہیں، ڈی سی صاحب کے تشریف لانے سے 1 گھنٹہ پہلے ہاتھ باندھ کر، پھر جناب نظریں نیچی کر کے بسم اللہ بسم اللہ سر تشریف لا رہے ہیں، جو گھنٹہ گھنٹہ قبل ایک تھانے دار کے انتظار میں کھڑے رہیں، یہ مولوی حق بیان کر سکتے ہیں؟ علماء کی شان دیکھو، اتنی بڑی حکومت کا حکمران آیا ہے، پرواہ نہیں ہے کون آیا کون گیا۔ ہارون رشید نے نماز پڑھی، کچھ حکمران بھی ہو چنگے سی، ویسے قدر کرانا پڑتی ہے، قدر تو بڑے بڑے کر لیتے ہیں، کوئی قدر کرانے والا ہو نا، نہ قدرے، جنہیں خود اپنی قدر کا احساس نہ ہو، اپنی عزت کا احساس نہ ہو، ان کی قدر کون کرتا ہے۔ گیا وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر پر گیا، سلام پڑا، واپس آیا، آپ کی مجلس میں بیٹھ گیا، آپ نے درس ختم کیا تو یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دیکھیے، وقت کا خلیفہ سوالی ہے، وقت کا خلیفہ سوالی ہے، کھڑا ہوا ہے، سوال کر رہا ہے، امام وقت عالم ربانی اپنی مسند پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور ہمارے کرام، جب تم حق و صداقت کا پرچم اٹھاتے ہو، بادشاہ سوالی بن کے تمہارے پاس آتے ہیں، اور جب تم سوالی بن کر حکمرانوں کے سامنے جاتے ہو، وہ حکمران پھر فرعون بن کے گردنیں اکڑا لیتے ہیں۔ سوالی بنا ہے بادشاہ، کہنے لگا ایک سوال ہے، اجازت دیجیے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو، سوال کیا کرتے ہو؟ اس نے سوال کیا، هل لمن سب اصحاب رسول اللہ فی الفیح حق، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے کیا مال فے میں اس کا کوئی حق ہے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ ہارون رشید نے، بادشاہ نے. اپنے لفظوں میں کہوں، بادشاہ پوچھتا ہے حضور یہ بتلاؤ جو جڑا صحابہ دا گستاخ ہوئے انہوں قومی خزانے چو تنخواہ مل سکتی ہے؟ اسے ہم قومی خزانے سے تنخواہ دیکھ کر سرکاری ملازم رکھ سکتے ہیں؟ امام مالک نے فرمایا لا، کوئی حصہ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی حصہ نہیں. سرکاری خزانے، بیت المال، مالے فیصلے، ایسے شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ہارون رشید نے کہا آپ کا فتویٰ تسلیم کرتا ہوں. ایک سوال اور ہے. فرمایا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا من اين تقول، اتنی بات بتلا دو کہ یہ فتویٰ کہاں سے دیا ہے، اس فتویٰ کی بنیاد کیا ہے، کس بنیاد پر اتنا بڑا آپ نے فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ نے صحابہ کے گستاخ کو محروم کر دیا نالے فیصلے، حصہ بند کر دیا اس کا. آپ نے فرمایا فتویٰ میں اپنے اجتہاد سے بھی دے سکتا تھا، مگر کل کوئی مجتہد کہہ سکتا تھا امام مالک کا اجتہاد غلط ہے. فتویٰ میں حدیث رسول کی بنیاد پر بھی دے سکتا تھا، مگر کل کوئی کہے گا ضعیف حدیث ہے، متصل نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے، منقطع حدیث ہے. فرمایا فتویٰ دیا ہے میں نے وہاں سے کہ جو مسلمان ہے وہ جھٹلا ہی نہیں سکتا. فرمایا فتویٰ میں نے اللہ کے قرآن سے دیا ہے. کہاں سے دیا؟ ہارون رشید پریشان ہو گیا. اس نے کہا قرآن میں یہ فتویٰ موجود ہے، ذرا مجھے بھی تو بتلائیے کہ قرآن میں کون سا فتویٰ موجود ہے. امام مالک نے فرمایا پھر پڑھو سورہ فتح کی آخری آیات، محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. سبحان اللہ. باقی آیتوں کا ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا. اتنی بات کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے اے پیغمبر آپ کے ساتھی تو وہ ہیں جو پیدا آج ہو رہے ہیں، میں نے ان کا ذکر تورات میں بھی کیا تھا، انجیل میں بھی کیا تھا. صحابہ تو وہ جماعت ہے جو پیدا نہیں ہوئی، جو ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے، ابھی آ کر نہ رسول کا کلمہ پڑا ہے، نہ قربانیاں دی ہیں، نہ تپتے انگاروں پہ رہتے ہیں، نہ تخت احرار پہ چڑھے ہیں، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے ہیں اور دنیا میں آئے نہیں ہے. تو رات صحابہ کی تعریف کرتی ہے، انجیل صحابہ کی توصیف بیان کرتی ہے. مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، پیدا نہیں ہوئے، تعریف تورات و انجیل میں ہے، اور اب تو پیدا ہو کر قربانیاں دے چکے، اب تو پیدا ہو کر انگاروں پہ لیٹ چکے، اب تو پیدا ہو کر تختہ دار پہ چڑھ چکے، اب تو پیدا ہو کر رضی اللہ عنہم کے سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں، اب تو پیدا ہو کر جنت کی بشارت حاصل ہو کر چکے ہیں. اب اعتراض کرنے والا ملعون کے سوار کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کا قرآن، خیر یہ اللہ کا قرآن اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہے، کہتا ہے ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے ایک کاشتکار کسی زمین پہ ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے اور نرم و نازک کونپل زمین سے باہر سر نکالتی ہے. کاشتکار ذمہ دار کسان اس کی نگرانی کرتا ہے، کوئی جانور چونچ سے کاٹ نہ لے، کوئی بڑا جانور پاؤں میں مسل نہ دے. ایک وقت ہے اتنی کمزور ہوتی ہے کمپن، پھر بڑھتی ہے، ایک وقت آتا ہے تناور درخت بن جاتی ہے، 10 آدمی مل کر ہلائیں تو ہلا نہیں سکتے، جب باغ تیار ہوتا ہے، فصل جوبن پر ہوتی ہے، یوجب الزرع، کاشتکاری کرنے والا دیکھ کر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی، ایمان کی دعوت دی، جو قریب آئے ان کے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالا. ان کے دلوں میں ایمان کا، پھر یہ کھیتی بڑی ہونا شروع ہوئی. ایک وقت ہے ڈر ڈر کے نمازیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک وقت ہے مارے کھا رہے ہیں، ایک وقت ہے دکھ اٹھا رہے ہیں، مگر اف نہیں ہے، کمزوری ہے اس حالت میں کہ وطن تک چھوڑنا پڑا تو مکہ چھوڑ گئے. ایک وقت آیا پیغمبر کی جماعت اتنی مضبوط ہو گئی، احد و بدر خندق و حنین میں اترتی ہے تو پھر رسول اللہ کی جماعت کے سامنے کافروں کی کوئی قوت کھڑی ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی. فرمایا پیغمبر اپنی جماعت کو دیکھ کر خوش ہے، یوجب الذرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دیکھ کر، بولو بولو، دیکھ کر، دیکھ کر نبی بھی خوش، امتی بھی خوش. صحابہ کو دیکھ کر نبوت بھی خوش ہے، امت بھی. لیکن اللہ فرماتے ہیں ایک چہرہ ایسا ہے جڑا صحابہ نو ویکھ دے تے منہ تے 12 بج جاندے نے. جو صحابہ کے مقام کو دیکھتا ہے اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ماتھے پر تیوڑی چڑھ جاتی ہے، دل غیظ و غضب سے بھر جاتا ہے. فرمایا لیا غیظ بہم الکفار، یہ چہرہ اور سینہ کافر کا سینہ ہے، کسی مومن کا سینہ. صحابہ کے دشمن کو کافر کس نے کہا؟ یہ دلیل امام مالک نے وقت کے حاکم کے سامنے پیش کی تھی. یہ ہے دلیل لیا غیظ بہم الکفار، کہ صحابہ سے غیظ و غضب سینے میں رکھنے والا مومن نہیں بلکہ کافر ہے. اس لیے میرا فتویٰ یہ ہے کہ کافر کے لیے قومی خزانے میں کوئی حق
نہیں.
یہ کس کا فتویٰ ہے؟ مولانا حق نواز کا ہے؟ ہمارے امام مالک کا ہے؟ نہیں نہیں، ان کا بھی نہیں ہے. کس کا فتویٰ ہے؟ اللہ کا فتویٰ ہے، اللہ کا اعلان ہے. حکمرانوں، تمہارے کہنے پر، تمہارے ظلم و جبر کو دیکھ کر ہم قرآن کے فیصلوں کو بھول جائیں؟ ہم قرآن کے فیصلوں کو بھول جائیں؟ میں نے مدینہ منورہ میں کہا تھا، میں نے کہا ان کی حالت دیکھو، ان کی حالت یہ ہے، پاکستان سے دو شخص، ایک مسلمان ہے اور ایک شیعہ ہے، دونوں سفر کرتے ہیں. کراچی پہنچے، احرام باندھا، آگے بڑھے، بیت اللہ میں گئے، طواف کر رہے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، حج کیا ہے، مکمل کیا ہے. جہاں مسلمان وہاں شیعہ، جہاں شیعہ وہاں مسلمان، برابر ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. مگر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ مدینہ میں پہنچ کر ریاض الجنہ سے ہوتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، مواجہ شریف کے سامنے دونوں نے سلام پڑا ہے. اب وہ شخص جو پاکستان سے لے کر جدہ تک، جدہ سے مکہ تک، مکہ سے مدینہ تک دوسرے مسلمان کا ساتھی رہا، ساتھ ساتھ چلا ہے، روضہ رسول پہ پہنچ کر رسول اللہ پہ سلام پڑھ کے مسلمان آگے بڑھ گئے، منافق کھڑا ہو گیا. منافق ایک قدم نہیں آگے بڑھاتا، جس کے قدم سمندر نہ روک سکے، جس کے قدم اس کے بچوں کی محبت نہ روک سکی، جس کے قدم کوئی طوفان نہ روک سکا، آج اس کے قدم روضہ رسول پہ رک گئے، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے. کہتا ہے ہر جگہ جا سکتا ہوں مگر ابو بکر و عمر کے سامنے جانے کے لیے تیار، جانے کے لیے تیار
نہیں.
مجھے بتلاؤ، جو 1400 سال کے بعد بھی صدیق و فاروق کا اتنا بڑا دشمن ہے، ایک قدم بارگاہ صدیقیت میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. آخر مجھے کیا ضرورت ہے میں صبح شام اس کے گھر کے چکر لگاتا پھروں؟ مسلمانوں، جو قوم، جو طبقہ، جو گروہ 1400 صدیوں بعد صدیق و فاروق کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہیں کس سانپ نے کاٹا ہے؟ کس بالے کتے نے کاٹا ہے؟ سر السلام علیکم، سر السلام علیکم، اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے؟ مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ تعالی نے ایک بات فرمائی تھی، الیکشن کا دور تھا، فرمایا مسلمانوں تم دیکھو، آج میں شیعہ سے کہتا ہوں، شیعو 1400 صدیاں گزر گئیں، آؤ بھائی بھائی بنے، اور اتفاق و اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں. ایک سوال کرتا ہوں، 1400 صدیاں گزر گئی، وقت گزر گیا، پاکستان بن گیا، حالات کا تقاضا دیکھو، وقت کی آواز میں لبیک کہو، صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل کا ووٹ دے دو. صدیق اکبر کو خلیفہ بلا فصل کا ووٹ دے دو. کوئی شیعہ بھی اس ووٹ دینے کے لیے تیار ہے؟ تیار؟ اس کا تعصب دیکھو، اس کی ضد اور ہٹ دھرمی دیکھو. 14 صدیوں بعد بھی وہ صدیق اکبر کو خلافت کا ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بے غیرت تو مسلمان لوگ تم ہو گئے ہو، اور غیرت تو تمہاری سو گئی ہے. صحابہ کا دشمن جو 14 صدیوں بعد بھی صدیق و فاروق کو نہیں مانتے، ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں، تو ووٹ لیے پھرتا ہے اس کے لیے؟ یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ 1400 سال کے بعد بھی ہزاروں میل کا سفر کر کے وہ صحابہ کرام کے دروازے پر آنے کے لیے تیار ہے؟ کیا ضرورت ہے یہاں دلیل کی؟ کوئی دلیل کی ضرورت ہے؟ میں نے مدینہ کے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا جو نہ مانے اس کا بازو پکڑو، رسول اللہ کے روضے پر لاؤ، کھڑا کر دو اسے، ابھی منواتے ہیں. اسے کہو بارگاہ نبوت میں حاضری دے کر جو سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلا جائے مسلمان مانو، جو منہ پھیر جائے کافر کہہ دو. جو منہ پھیر جائے اسے کافر کہہ دو. اور کافر کیسے نہ ہو؟ کیسے کافر نہ ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر جو وہاں سے آگے نہیں بڑھتا اس سے صرف ایک سوال ہے، آگے کیوں نہیں بڑھا؟ آگے کیوں نہیں بڑھا؟ وہ کہتا ہے میں آگے نہیں جاتا. مسلمانوں، شیخ علی عبد الرحمن الحذیفی دامت برکاتہم العالیہ، 26 سال جس شخص نے روضہ رسول میں، جس شخص نے مسجد نبوی کے مصلے پہ جماعت کی نماز پڑھائی، جس شخص نے مسجد نبوی کے منبر پر جمعہ اور عید کے خطبے دیے، آج وہ شخص کہاں ہے؟ آج نہ اس کو نماز پڑھانے کی اجازت ہے، نہ اس شخص کو خطبہ دینے کی اجازت ہے. جرم اس کا کیا تھا کہ اس نے ایک تقریر کی؟ کیا کیا؟ ایک تقریر کی، اور ایسے لگتا ہے جیسے عربی میں حق نواز جھنوی بول رہا. سبحان آواز مسجد نبوی سے آئی ہے. حکمرانوں تم سے کہتا ہوں، کس کس آواز کو روکو گے؟ کس کس آواز کو روکو گے؟ یہاں پاکستان میں تم نہیں روک سکتے، مسجد نبوی سے کیسے روکو گے؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. ہوا کیا؟ امام سے پوچھا گیا، مجھے یہ بات بہت بڑے ذمہ دار عالم دین نے بتلائی جن کا امام صاحب کے ساتھ بڑا گہرا رشتہ ہے، مولانا محمد مکی حجازی نے یہ بات بتلائی، قاری محمد طاہر رحیمی صاحب جن کی ہر نماز مسجد نبوی کی پہلی صف میں ادا ہوتی ہے، 7-8 سال سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک عجیب بات بتلائی. کہنے لگے کہ 2 روز قبل تقریب سے امام حذیفی وہاں آ رہے تھے، تو یہ آج کل ایک کتاب تصنیف کر رہے ہیں عربی میں، تو امام صاحب گزرے تو کھڑے ہو گئے. کہنے لگے قاری طاہر صاحب وہ پرسوں والی بات سنائیں. میں نے کہا کون؟ کہنے وہ جو آپ نے ایک لطیفہ سنایا تھا. لطیفہ نہیں، ایک حکایت تھی، واقعہ تھا. تو کہنے لگے میں نے واقعہ پھر سنایا. واقعہ کیا تھا؟ قاری طاہر صاحب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر آیا، ٹیکسی کی ضرورت تھی، تو میں ایک ٹیکسی میں بیٹھا تو میں نے پہچان لیا کہ یہ ٹیکسی والا نخولی ہے. وہاں جو یہ کھجورے وغیرہ لگاتے ہیں انہیں نخولی کہتے ہیں، اور اکثر یہ شیعہ ہوتے ہیں. کہنے میں نے اسے کہا کہ جب تم قرآن کو مانتے نہیں ہو تو تم نے کیسٹ کیوں لگا رکھی ہے؟ اس نے پہلے کہا ہم مانتے ہیں. کہنے لگے جب اس نے کہا ہم مانتے ہیں، میں نے کہا کوئی حافظ قرآن لاؤ، کوئی حافظ، اور گولیاں چلا دے ہو حافظ قرآن لے آؤ، حافظ قرآن لاؤ. تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا قرآن کے لفظ رٹنے کی کیا ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، لفظوں کے رٹنے کی ضرورت ہے. تو مولانا نے عجیب جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا. فرمایا میں نے کہا کہ میں نے کب کہا ہے کوئی بد عمل لاؤ، کوئی عمل والا حافظ قرآن لے آؤ؟
بے شک، بے شک.
اس نے کہا لفظوں کے رٹنے کا کیا فائدہ، عمل ہو تو حافظ ہونا چاہیے. کہنے لگے میں نے کب کہا کہ بد عمل حافظ لاؤ، کوئی صاحب عمل حافظ لے آؤ؟ تو جب شیخ حذیفی نے یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے. اپنی تقریر سے دو دن پہلے کہا کہ مجھے وہی بات سنا، بہت اچھا جواب آپ نے دیا شیخ خدافی دامت برکاتہم. اگلے دن ایران کا سابق صدر خبیث رفسنجانی وہاں دورے پر آیا، گورنر مدینہ نے کہا کہ جناب آپ ان کو دورہ مسجد نبوی کرا دیں. مسجد نبوی کا دورہ کرایا، پاکستان کے حکمرانوں، پولیس کے افسروں، انتظامیہ کے افسروں، میں بات نکل کر رہا ہوں آج سے ڈیڑھ سال پہلے کی، آپ اندازہ تو کرو کہ نوبت کہاں تک پہنچی ہے. پرچہ تسی کٹنا ہے 100 واری کٹو. اے پرچے ساڈے لئی اعزاز نے، ساڈے لئی اعزاز نے. اور یہ بھی جرس سے کہتا ہوں، میری پوری تقریر کا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس پر تم پرچہ بنا سکو، بنا ہی نہیں سکتے. کیا صحابہ کے دشمن کو کافر کہنا جرم ہے؟ لو کاٹ دو پرچہ، جو تمہیں عدالت نہ فراہم تھا پھر آ کے ہو جائے. ایک پرچہ ہوا ہمارے اوپر، وہ پرچہ ہوا کھاریاں میں. جب سیشن جج کے پاس گیا، اس نے کہا مولانا اعظم طارق نے کہا ہے صدیق اکبر کی جوتی کا دشمن کافر ہے. اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا، میں بھی کہتا ہوں کافر ہے، لو ضمانت. کہاں کہاں روکو گے، سانو بڑے ٹانگ آدھے تھے. ہمیں روک سکتے ہو؟ بہرحال سنو یہ حکایت. امام صاحب نے مسجد نبوی میں اس کو چکر لگوایا، بتایا کہ یہ ہے ریاض الجنہ. پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر لائے، سلام پڑا، وہ ساتھ سلام پڑتا رہا. اب آپ نے آگے قدم بڑھایا تو رفسنجانی رک گیا، رفسنجانی رک گیا. شیخ نے کہا یہ حضرت صدیق اکبر ہیں، یہ حضرت فاروق اعظم ہیں، آگے بڑھ کر سلام کرو. اس خبیث نے یہ کہا اللہ یلعنہما، اس خبیث نے کہا، اس نے وہ بات کہی جس کا تصور کرنے سے بھی کسی مسلمان کا جگر پھٹ سکتا ہے. جب اس نے یہ بات کہی شیخ دل مسوس کر رہ گئے، یا اللہ یہ جرات اس کی. مگر خاموشی کے سوا چارہ نہیں تھا. بھائی ہندا پاکستان ہندا ہوتے اعظم طارق منہ پن چھڑتا اللہ کے فضل. اور میں کہتا ہوں سپاہی صاحبہ کا کوئی بچہ ہوتا نا، اور میں یہ بات مذاق نہیں کہہ رہا، اسی سال یہ ہوا ہے واقعہ، میں آپ کو اسی سال کا بتاتا ہوں. اسی سال ذکادہ کے مہینے میں حاجی یامین صاحب ہیں ملتان کے، اللہ نے دنیاوی طور پر بہت نوازا ہے، ٹائروں کی دکان ہے، جاپان میں بھی ان کی مارکیٹ ہے، شارجہ میں بھی ان کی مارکیٹ ہے، پر ہے سپاہی صاحبہ دے ان پکے جے کیسٹ نہ سنن تے سوندے ہی نہیں. چلے گئے حج پر اسی سال، مدینہ منورہ میں گئے حج سے پہلے، تو دیکھا رسول اللہ کے روضے پر پہنچے، شیخین کے سامنے گئے، دیکھا کالی پگڑیوں والے رک گئے، تو قریب ہونے کے کہنے لگے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اتنا کہا تو دو خبیث کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا لعنت اللہ علیہ. بس اس نے کہا حاجی یامین نے زور سے تھپڑ مارا، تھپڑ مارا، وہ آگے یہ پیچھے، وہ دونوں بھاگ پڑے، یہ پیچھے پیچھے ان کے بھاگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے خمینی پہ لعنت، تمہارے بھائی اجتہاد پہ لعنت، تمہاری پوری نسل پہ لعنت. لوگوں نے پکڑ لیا، وہ بھاگے جا رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک تھپڑ نے عقل ٹھکانے لا دی. وہ جناب شرطے جمع ہوئے، انہوں نے کہا تو نے کیوں مارا؟ انہوں نے کہا اس نے یہ کہا تھا. انہوں نے کہا بہت اچھا کیا تم نے، یہ اللہ کا فضل ہے. وہ اتنی جرت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ ساجد نقوی تو بڑا پھنے خام بنے پھرنا ہے، 30-30 لاکھ اداکارا نو دے کے عیاشیاں کرنا ہے، لیڈر ہوئے تو تیرے ورگا ہوئے ہیں. ایک مرتبہ اس نے مجھے پیغام بھجوایا، یار میرا خیال رکھی. میں کہا اسی تیرے ول بری نظر نال بھی نہیں ویکھ دے، کیونکہ تیرے ورگا ٹگا شیا نو ملنا ہی نہیں. او میں نے کہا بے فکر ہو کے گھوم، بے فکر ہو کر، ویسے بھی ہماری روایت نہیں ہے. میں آج دورے سے کہتا ہوں ہماری قیادت در قیادت شہید ہوئی. پولیس والے بیٹھے ہیں، انتظامیہ والے بیٹھے ہیں، حکومت سے میرا سوال ہے آج تک شیعہ کی مرکزی صوبائی قیادت پر کوئی حملہ ہوا ہے؟ ایک حملہ بتلا دو، کیا ضرورت ہے حملہ کرنے کی؟ ہتھیار وہ اٹھائے جس کے پاس دلیل نہ ہو، ہتھیار وہ اٹھائے جس کے پاس دلیل نہ ہو، اور جو لاجواب ہوتا ہے وہی ہتھیار اٹھاتا ہے. یہاں کے گنڈا کو اتنی جرت ہوتی وہ علامہ شعیب ندیم کا مقابلہ دلائل سے کرتے، وہ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے، جب دلیل سے جواب نہ دین پڑے تو گولی چلا دی۔ یہ اول روز سے ان کا سیوا ہے، قیادت ماشاءاللہ، 30 لاکھ روپیہ ایک عورت پہ فدا ہو گیا تو اسی کو دے دیا ہے۔ جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، باتیں آسمانوں سے بڑی کرتا ہے، اور تیرے ورگا ٹگا مبارک اس قوم نو کبھی کسی مقابلے میں نہیں آتا، کہیں بلا لو کہتے میں نہیں جانا، میں نہیں جانا، ہم کہتے ہیں کسی اور کو بھیج دے، وہ کہتے ہیں ساڈا کیوں نہیں جانا تو اسی کیوں جائیے۔ آج مذاق نہیں ہے، ٹی وی پر آیا، جنگ نے بلایا نہیں آیا، وزیر اعظم نے بلایا بھاگ گیا، دوسرے اجلاس میں آنے سے پہلے پہلے کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا، جب مزید دیکھا تو مسلم لیگ سے تعلق ہی توڑ دیا۔ ایک کوئی اجلاس نہیں مارے، تو کیا مقابلہ کرے گا ہمارا؟ کہتا ہے ہم صحابہ کرام کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ بھی سپاہ صحابہ کے جوتے کا کمال ہے، یہ بھی سپاہ صحابہ کے جوتے کا کہ صحابہ کا دشمن بھی کہتا ہے ہوں تو اسی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کل پرسوں بیان آیا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، انشاءاللہ العزیز تمہاری نسلیں بھی تصور نہیں کر سکیں گی۔ تم صحابہ کی توہین کا تصور بھول جاؤ گے، تمہاری نسلیں سوچ ہی نہیں سکیں گی کہ صحابہ کی توہین بھی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کہتا ہوں، اور جدوں تہاڈا عقیدہ ہے تو شو کرو نا، کرو اعلان، اور اپنی اس جگہ کا نام لو جہاں کوئی سنی مسلمان نہ رہتا ہو، اعلان کرو کہ فلاں وقت ہم صحابہ پہ تبرہ کریں گے۔ میں کہتا ہوں تم تبرہ کر جاؤ، ہماری بیویوں کو طلاق کر جاؤ، تبرہ کرو، تبرہ ہمیں بتا کر، ہمیں بتا کر تبرہ کرو نا، تمہیں بتلا دیں گے، تمہاری زبان سے تبرہ بعد میں آئے گا، گولی تمہارا ستیاناش پہلے کرے گی۔ تم تبرہ کر جاؤ صحابہ پر، اب انشاءاللہ تم تصور ہی نہیں کر سکو گے۔ ویسے ایک بات کہتا ہوں کہ جب تم تصور ہی نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں قانون کی مخالفت کی کیا ضرورت ہے؟ اور بننے دو قانون بھائی، اور جدو چور چوری کردہ کردہ کہے ہوں میں چوری دا تصور بھی نہیں کر سکتا، پھر اگر چور کے خلاف کوئی قانون بنے چوری کے خلاف تو اسے اس قانون کا راستہ روکنا چاہیے؟ بھائی ملک میں ہم کہتے ہیں قانون بناؤ صحابہ کرام کے ناموس کے تحفظ کا، تاکہ کوئی گستاخی نہ کر سکے، اور جب ساجد نقوی اینڈ کمپنی تصور بھی نہیں کر سکتی تو اسے قانون کا راستہ روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہنے قانون نہیں اسی بن دینا، قانون اسی، یہ مطلب ہے کچھ تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، دال میں کالا کالا ہے تبھی تم کہتے ہو۔ لیکن یاد رکھو، چاہے ناچو چاہے پیٹو چاہے رو چاہے ہنسو، اب یہ قانون کا پھندا تمہارے گلے میں پڑ کر رہے گا، پڑ کر رہے گا۔ اور 1414 سال اسی کوئی نہیں مندے، 1414 سال نہیں، خود علماء بورڈ پنجاب لکھ چکا ہے اہل بیعت کا گستاخ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مجھے بتلاؤ اہل بیعت رسول میں قرآن کی نص کے مطابق رسول اللہ کی ازواج مطہرات ہیں یا نہیں ہیں؟ جب ہیں، امی عائشہ کا دشمن جب علماء بورڈ کی تحریر میں دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو گستاخی کر کے اسلام سے خارج ہو وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ اور مرتد کی سزا ہے من ارتدا فقتلوہ۔ ہو حکمرانو، جب تم نے اسے مرتد تسلیم کر لیا، اب سزا تمہاری نہیں چلے گی، سزا شریعت مصطفی کی چلے گی۔ تم نے خود تسلیم کیا، اخباروں میں آپ نے پڑھا کہ اہل بیعت رسول کا دشمن دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا جو رسول اللہ تجویز کریں گے وہی ہے، جو نواز شریف تم تجویز کرو گے وہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تجویز کی؟ من ارتدا فقتلوہ۔ لہذا صحابہ کے گستاخوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا آ کر رہے گا. تم نہ دو سزا, تم نہ بناؤ قانون, جب تک نہیں بناؤ گے یہ کارواں چلتا ہی رہے گا, یہ مطالبہ ہوتا ہی رہے گا. اسی بھی چین نال تے بیٹھنا کوئی نہیں. کہندے ہو کوئی ایسا گر دسو بھی سپاہی صاحبہ تو ساری جان کیوں نہیں چھٹتی. میں کیا بڑے آسان گر ہے, اس کا مطالبہ مان لو جان چھوٹ جائے. تم صحابہ کے گستاخ کی سزا, سزائے موت کا اعلان کرو. میاں نواز شریف, صحابہ کی عزت کا دفاع تم کرو, تمہاری غلامی ساری عمر اعظم تارک کرے گا. ہم تمہارے دشمن نہیں, موجودہ حکمرانوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. اور بے نظیر نال جنگ لڑنا میرا اسلامی حق تھا, دینی فرض تھا, سو ہم نے پورا کیا. مارے کھائیں تمہارے تو ہم ساتھی تھے, مگر تم نے غیروں کے دباؤ میں آ کر جو کیا ہمارے ساتھ کیا. میں آج کہتا ہوں تم نے بہت زیادتیاں کی, لیکن آؤ ساری زیادتیوں کا بدلہ یہ کرو, صحابہ کے گستاخ کی سزا کا اعلان کرو. ہم تمہیں معاف بھی کریں گے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں, نواز شریف جب تم قومی اسمبلی میں جا کر صحابہ کی عزت کا قانون بناؤ گے, گستاخ ہے صحابہ کے لیے قانون بناؤ گے, واپس آؤ گے تمہاری جوتی مانگ کر لے لیں گے. جب تک زندہ رہیں گے سر پہ رکھ کے چلیں گے. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے تم سے, کوئی لڑائی نہیں ہے. اور لڑائی ہے صحابہ چین نال تے بیٹھنا کوئی نہیں. کہندے ہو کوئی ایسا گر دسو بھی سپاہی صحابہ تو ساری جان کیوں نہیں چھٹتی. میں کیا بڑے آسان گر ہے, اس کا مطالبہ مان لو جان چھوٹ جائے. تم صحابہ کے گستاخ کی سزا, سزائے موت کا اعلان کرو. میاں نواز شریف, صحابہ کی عزت کا دفاع تم کرو, تمہاری غلامی ساری عمر اعظم تارک کرے گا. ہم تمہارے دشمن نہیں, موجودہ حکمرانوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. اور بے نظیر نال جنگ لڑنا میرا اسلامی حق تھا, دینی فرض تھا, سو ہم نے پورا کیا. مارے کھائیں تمہارے تو ہم ساتھی تھے, مگر تم نے غیروں کے دباؤ میں آ کر جو کیا ہمارے ساتھ کیا. میں آج کہتا ہوں تم نے بہت زیادتیاں کی, لیکن آؤ ساری زیادتیوں کا بدلہ یہ کرو, صحابہ کے گستاخ کی سزا کا اعلان کرو. ہم تمہیں معاف بھی کریں گے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں, نواز شریف جب تم قومی اسمبلی میں جا کر صحابہ کی عزت کا قانون بناؤ گے, گستاخ ہے صحابہ کے لیے قانون بناؤ گے, واپس آؤ گے تمہاری جوتی مانگ کر لے لیں گے. جب تک زندہ رہیں گے سر پہ رکھ کے چلیں گے. ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے تم سے, کوئی لڑائی نہیں ہے. اور لڑائی ہے صحابہ کے گستاخ سے, لڑائی ہے صحابہ کے. شیعہ کہنے لگے تھے ساڈے خلاف قانون بن رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر سننے بھی صحابہ کی گستاخی کرے گا تو یہ قانون حرکت میں آئے گا نہیں آئے گا. اور میرا کوئی قریبی عزیز بھی, کوئی میرا دوست اگر صحابہ کی گستاخی کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ یہ تو سبھی کے لیے قانون ہے, ہر گستاخ کے لیے قانون ہے, ہر شخص کے لیے قانون ہے. یہ کسی گروہ اور طبقہ کے خلاف نہیں ہے. اس لیے حکومت کو قانون بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے؟ بنانا چاہیے. پاکستان میں قانون ہے کہ جو شخص قائد اعظم کی توہین کرے اسے 10 سال سزا. تو مجھے بتلاؤ جو صحابہ کی توہین کرے اس کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. آپ سب صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں, انشاءاللہ والے ہیں یا عمل والے ہیں؟ انشاءاللہ عمل کریں گے, کریں گے. جان دینی پڑی دیں گے, مال دینا پڑا. چپ کر جاؤ. اچھا ایسا کیجئے, 100 آدمی کھڑا ہو جائے. ہن دوڑنا سب نے, 1000 روپیہ یا نقد دیو یا لکھوا دیو. 100 آدمی میں دیکھتا ہوں کتنے جان. نہ سی آئی ڈی والوں سے ڈرے, نہ کسی کی رپورٹ سے ڈرے. توحید پر جس کا ایمان کامل ہے وہ اللہ کے گھر کے لیے 1000 کا اعلان کھڑے ہو کر کرے. کھڑا ہو جاؤ. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, توحید پر ایمان رکھنے والے ہیں, 100 آدمی چاہیے فوراً. لکھواؤ گے, نام لکھو جن کے, نام لکھو بھائی, نام بھی لکھو نا, لکھو نام سب کے. کسی کے پاس نقد ہے نقد دے دو, ورنہ یہ 1000 والے 1,00,000 روپیہ بھی ہونا چاہیے. تم بڑے ہی بے وقوف ہو. اوے مانگنا میری عادت نہیں ہے, ورنہ خدا کی قسم جو قوم خون دیتی ہے وہ پیسے نہ دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ بی بی سی والے آئے کہنے لگے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا دکھاؤں آپ کو. میں نے کپڑا بچھا دیا, میں نے کہا جامعہ محمودیہ کے لیے بھر دو اس کو. اس طرح لوگوں نے بارش کی, پورا کپڑا بھر گیا. اس کو گرا دینے لگے تو گرا نہیں پڑتی تھی. کہنے لگے مان گئے سوائے صاحب پیسہ دینا بھی, اے جڑے بیٹھے نے یہ پیسہ دینا ہے؟ پہلے تو یہ ہزار والے کھڑے ہونا, پھر پانچ سو والے کھڑے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنے کے. اچھا یہ جو کھڑے ہیں آگے آ جاؤ, آگے کھڑے ہونے والے کو راستہ دے دو بھائی. نقد ہے نقد, مولانا مولانا رشید احمد صاحب کا نقد ہزار آ گیا جی. مولانا عبدالسلام صاحب لکھ لیں آپ کا, آپ کا بیس صاحب ہزار, دو پہلے ابھی پھر کاری صدی صاحب کتنے
سریا اور سیمٹ.
خون تو نہیں دے سکے, چاہیے تو یہ تھا کہ جس روز یہ لوگ شہید ہوئے ہم بھی پھر زندہ نہ رہتے, یا قاتل گرفتار ہوتے, یا ہم بھی شہادت کا جام نوش کر جاتے. مگر آپ جانتے ہیں کہ جماعت کی پالیسی ایسی نہیں ہے. ہم گالی اور گولی, ہم قتل و غارت گری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں, ہم اسے مسئلے کا حل نہیں سمجھتے. اس لیے جو گولیاں چلاتے ہیں جنہوں نے آج چلائی ہیں, انتظامیہ سے کہتا ہوں ان سے آپ نمٹیں, آپ نمٹ لیں. ہم لوگ گالی گولی والے نہیں ہیں, اور حکومت سے کہتا ہوں ان سے نمٹاؤ, قاتل گرفتار کرو, ورنہ جس دن شریفوں نے ہتھیار اٹھا لیا پھر بچے گا کوئی نہیں. مجھے ساڑھے تین مہینے وہاں چونگ میں, ڈھائی مہینے پشاور میں, پندرہ دن وہاں سما سٹا کے تھانے میں تفتیش کی گئی, مسلسل چھ ماہ میری تفتیش ہوئی. مجھے کہنے لگے تم قتل کراتے ہو, میں نے کہا تم بڑے ہی بے وقوف ہو. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا پتا میرا لقب کیا ہے؟ کہنے لگے جرنیل سپاہ صاحب. میں نے کہا جماعت کا نام ہے سپاہ, میں اس کا جرنیل, اللہ کے فضل سے جرنیل دے وے حکم اپنی سپاہ نو, وے شیعہ نو کر دیو, شیعہ دا کر دیو, تے صبح نو مکھی بھی نہ مرے. لعنت ہے ادھر جرنیل دے ادھر دی سپاہ تے, یہ بھی کوئی جرنیل ہے؟ میں نے کہا خدا کی قسم ایک دن کبھی اشارہ بھی کر دیا نا تو صبح نو ڈھیر ہی لگے ہونگے. سر میں چھپاؤن واسطے بھی کوئی شیعہ لبنا نہیں. مگر میں اب بھی کہتا ہوں قتل و غارت گری مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم قتل و غارت گری پر یقین نہیں رکھتے. قتل و غارت گری وہ کرے جس کے پاس دلیل نہ ہو, جس کے پاس
دلیل نہ ہو.
میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے اس ضلع میں کتنے شیعہ لیڈر علماء مرے ہیں؟ کتنے شیعہ کے صوبائی مرکزی لیڈروں پر حملے ہوئے ہیں؟ حالانکہ شیعہ لیڈر یہی رہتے ہیں, پنڈی کے ضلع میں رہتے ہیں, مگر کبھی کسی پر قاتلانہ حملہ بھی
نہیں.
یہی دلیل ہے اس بات کی کہ سپاہی صحابہ قتل و غارت گری پر یقین کہندے جی وہ تے نہیں رکھتی, پر تھوڑے منڈے نعرے بہت مار دیں. لے واہ, وہ گولیاں چلاؤ اسی نعرے بھی نہ ماریے. ہیں کمال دی گل ہے بھائی, نعرے بھی نہ ماریے, وہ گولیاں چلائیں تو کہتے ہو نعرے نہ لگاؤ. ویسے میں ایک بات کہتا ہوں, اگر صبح سے لے کر شام تک شیعہ گولی چلائے, شام کو ایک ہی نعرہ لگ جائے سارے کا جواب ہو جاتا ہے, سارے کا جواب ہو جائے. نعرہ ایسا نعرہ لگتے بس اس نعرے کے بعد کسی اور بات کی ضرورت ہے نہیں رہتی. اس لیے میں کہتا ہوں دلیل ہمارے پاس ہے, ہم کوئی بغیر دلیل کے بات, ہم تو صاف کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. کون صدیق؟ خیر جو تقریر کر لیں, آج فساد مینو دیتا ہے انہوں نے. میں تو ساڑھے چھ بجے جانا سی, ساڑھے چھ بجے میں نے جانا تھا کہیں بہت دور. یہ آٹھ بجے ہیں, آٹھ بجے تو میں نے یہاں سے دو سو کلو میٹر دور ہونا تھا. اب آئے ہیں ایک شہید کے مسجد کا بنیاد رکھنے, پھر ہم کہہ جی اسی تے جانے ہیں, سانو چھڈو اسی جانے ہیں, اچھا نہیں لگتا تھا. اور شہید کے جو بھائی ہیں, اب میں ان کی بات نہ مانوں تو کس کی مانوں؟ کس کی بات مانوں؟ کس کی بات میرے لیے حجت ہو؟ دین کی بات نہیں کرتا، ایک پیار بھی تو ہوتا ہے، ایک تعلق بھی تو ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں اپنے خونی رشتوں سے بھی زیادہ پیار اگر کسی سے ہے تو وہ شہیدوں کے بھائیوں سے ہے، ان کے گھر والوں سے ہے۔ ہمارا یہ بندر ہے۔ مجھے بتلاؤ کبھی کوئی بھائی آج کے دور میں بھائی کے پیچھے مرتا ہے؟ لیکن کون ہے، مولانا حق نواز شہید ہوتے ہیں تو ضیاء الرحمان فاروقی آ جاتے ہیں، اسحاق قاسمی آ جاتے ہیں، ایک شہید ہوا تو دوسرا آیا، دوسرا شہید ہوا تو تیسرا آیا، تیسرا شہید ہوا تو شعیب ندیم آیا، اس کے ساتھ مولانا حبیب الرحمان آئے، وہ شہید ہوئے تو مولانا عبداللہ بھی آ گئے ہیں۔ یہ تو وہ بات ہے جنگ موتا والی، ایک شہید ہوتا ہے پرچم دوسرا لے لیتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے پرچم تیسرا لے لیتا ہے، پرچم سر بلند ہے۔ سچ بتلاؤ واہ والو، کیا آج بھی حق والوں کا پرچم بلند ہے یا نہیں ہے؟ آج بھی شہیدوں کا مشن، شہیدوں کی آواز تمہیں آواز سنائی دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ اسٹیج آباد ہے یا نہیں ہے؟ کارواں چل رہا ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر وفا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی جو نقد پیسے ہوئے ہیں 23,900 ہوئے ہیں، 43 اس کا مطلب سارے ملا کر کل 43,432 لکھ لو نقد ہوا ہے، لیکن نام کتنے لکھے گئے؟ قریباً کتنے لکھے گئے؟ سارے یہ ٹوٹل نام یہی ہیں۔ منگے تھے، جب منگے تھے لوگ انہوں 43,000 روپیہ کل دیں تو کوئی فائدہ منگنا؟ وعدہ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ بیٹھ جائیں بس اتنا۔